بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام آج اسلام کے اس خصوصی لائیو ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم اپنے پروگرام آج اسلام میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ دین کے مختلف پہلوؤں کی، اس کے مختلف گوشوں کی آپ کے سامنے شرح و وضاحت کریں. ہمارا پروگرام آپ دیکھتے ہیں، آپ کی پسندیدگی ہم تک پہنچتی ہے آپ کے ای میلز کے ذریعے سے، آپ کی فون کالز کے ذریعے سے. آپ کے ان ای میلز میں ہمارے لیے کچھ تجاویز ہوتی ہیں، کچھ آرا ہوتی ہیں اور یقیناً کچھ تنقیدیں بھی ہوتی ہیں. ہم ان سب کو نوٹ کرتے ہیں اور اپنے پروگرام میں بہتری کی کوشش کرتے ہیں. ان سب کے ساتھ ناظرین، ایک بہت بڑی تعداد ای میلز کی ایسی ہوتی ہے جن میں آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں. ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ہم ای میلز کے ذریعے سے ان تمام سوالات کے جوابات دے سکیں. اسی لیے ہم نے آج یہ خصوصی پروگرام، لائیو پروگرام آپ کے لیے کیا ہے، جن میں ہم کوشش کریں گے کہ جتنے ہو سکیں آپ کے ان سوالات کے ہم جوابات دیں جو پچھلے پروگراموں کے حوالے سے ہم تک پہنچے ہیں. ان سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد خامدی صاحب. جاوید صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جاوید صاحب، میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں، لیکن جو پہلا سوال میں اس وقت آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہمارے پچھلے پروگرام کے ہی حوالے سے ہے. ہمارا وہ پروگرام پردے کے حوالے سے تھا، مرد و زن کے اختلاط کے حوالے سے تھا. اس میں ایک صاحب کا یہ ای میل آیا ہے اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں جو تہذیبی روایت ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت الگ الگ معاملات کرتے ہیں، یہ ان کا دائرہ کار الگ ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو قانون ہے اس میں انہیں مخلوط معاشرت کی طرف بلایا گیا ہے؟
مسلمانوں کے قانون کا مخلوط معاشرت یا غیر مخلوط معاشرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. مخلوط معاشرت کی ضرورتیں کہاں پیدا ہوتی ہیں، غیر مخلوط معاشرت کے مواقع کہاں پیدا ہوتے ہیں، یہ انسانی تمدن میں ارتقاء کے مختلف مراحل میں انسانی ضرورتوں کے ساتھ سامنے آتے رہتے ہیں. ہماری دیہاتی زندگی سے معلوم نہیں آپ واقف ہیں یا نہیں، وہاں کم و بیش مخلوط معاشرت ہی ہوتی تھی. یعنی عورتوں کو کھیتوں میں بھی جانا پڑتا تھا، کام بھی کرنا پڑتا تھا، جانوروں کے لیے چارے کا بندوبست بھی کرنا پڑتا تھا. وہ بسا اوقات کسی فصل کی کٹائی یا چنائی کے موقع پر مردوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے مجبور ہوتی تھی. یہ سب بالکل معمول کے مطابق ہوتا رہتا تھا. اسی طریقے سے شہری زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے شعبے تھے کہ جن میں خواتین بھی کام کر رہی ہوتی تھیں، مرد بھی کام کر رہے ہوتے تھے. خاص طور پر وہ طبقات جن کو کچھ گھریلو ملازماؤں کی صورت میں یا اس طرح کے اور معاملات میں خدمات انجام دینی ہوتی تھی، وہ عام طور پر ایسے ہی کر رہے ہوتے تھے. البتہ ہماری اشرافیہ کی ایک تہذیب ضرور رہی، میں نے اس کا کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ اس میں کچھ اس طرح کی روایات بن گئی تھیں کہ جس میں خواتین کے کسی بال پر بھی کسی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، کسی کپڑے پر بھی کسی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے. ان کو باہر جانا ہے تو کہار آئیں گے، ڈولی میں بٹھائیں گے، اس کے بعد ان کو لے کے جائیں گے. بلکہ اس میں بڑی دلچسپ صورتحال ہو جاتی تھی بعض اوقات کہ خاتون کے وزن کا بھی احساس نہ ہو، کچھ پتھر، کچھ ٹکڑے اس طرح کے، اینٹ پتھر کے اس میں رکھ دیے جاتے تھے. تو یہ جو کچھ بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، یہ درحقیقت تہذیبی روایات ہیں جو ایک سوسائٹی کے اندر تمدنی تقاضوں کے تحت پیدا ہوتی ہیں. اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرت مخلوط ہو یا معاشرت غیر مخلوط ہو، اس میں ان آداب کا ضرور خیال رکھا جائے جو آداب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے اپنی کتاب میں ارشاد
فرمایا. کیا ہی اچھا ہوگا وہ آداب بھی اگر آپ اس وقت دوبارہ بیان کر دیں.
اس سے پہلے ہم ویسے پردے پر گفتگو کرتے ہوئے بڑی تفصیل سے ان کو بیان کر چکے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا تو میں پھر ان کا خلاصہ کر دیتا ہوں. ان تمام آداب میں جو چیز ملحوظ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کو پاکیزہ بننا چاہیے. مثلاً پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ آپ غزِ بصر سے کام لیں. یہ غزِ بصر سے کس نے کام لینا ہے؟ مردوں نے بھی، عورتوں نے.
ٹھیک ہے،
جب مرد اپنی نگاہ میں پستی پیدا کریں گے، عورتیں اپنی نگاہ میں پستی پیدا کریں گی، حیا پیدا کریں گی، نگاہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہوگی، تو اصلاح کس چیز کی ہوگی؟ دل کی اصلاح ہوگی. اسی وجہ سے قرآن مجید نے جہاں یہ ہدایات بیان کی ہیں وہاں یہ کہا کہ ذالک ازکی لقلوبکم، یعنی یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہدایات ہیں. اسی طرح یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. شرمگاہوں کی حفاظت اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب کہ آپ کے اندر عفت اور پاک دامنی کا احساس نہ ہو،
ایکسپوجر کا جذبہ نہ ہو.
یعنی آپ یہ خیال کرتے ہوں کہ یہ حیا کی جگہ ہے اور مجھے ایک دائرے سے باہر ان کا افشا نہیں کرنا. جب آپ کو افشا نہیں کرنا ان کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لباس کے بارے میں محتاط ہوں گے، آپ اپنے خیالات تک کے اندر پاکیزگی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بڑے جرائم بیان کیے ہیں ان میں چونکہ بدکاری ایک بڑا جرم ہے، تو میرے اندر کسی درجے میں اس کا کوئی میلان نہ پیدا ہو رہا ہو، اور اگر ایسی کوئی چیز شیطان آپ کے دل میں ڈالے گا تو آپ فوری طور پر یہ کوشش کریں گے کہ آپ اس کو دبا دیں۔ تو یہ حفظ فروج جس کو کہا گیا، بلکہ میں تو کبھی کبھی یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر دو لفظوں میں یہ بیان کرنا پیش نظر ہو کہ ہماری اسلامی تہذیب کے خصائص کیا ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ حفظ فروج اور حفظ مراتب، یعنی دو لفظوں میں آپ اس کو بیان کر سکتے
ہیں۔
یعنی ایک یہ کہ آپ شرم کی جگہوں کے بارے میں ایسے محتاط ہو جائیں کہ ادنا درجے میں ان کو نمایاں کرنے یا ان کے افشا کرنے یا ان سے متعلق معاملات کے افشا کرنے کے دائیات یا جذبات آپ کے اندر پیدا نہ ہوں، اور ہوں تو آپ ان پر پہرا لگائیں اور آپ محسوس کریں کہ یہ آلودگی ہے جو میرے اندر داخل ہو رہی ہے، مجھے فوراً اس کو پاکیزہ بنانا ہے۔ اسی طریقے سے حفظ مراتب، حفظ مراتب کیا چیز ہے؟ رشتوں کا احترام۔ آپ دیکھیں پورے آپ اسلامی قانون کو سمجھنا چاہیں تو اس میں اصل میں رشتوں کے فرق کے ساتھ بعض چیزوں کا آپ کو پابند کیا گیا ہے، یعنی ماں اور باپ کو ایک برتری کے مقام پر رکھا گیا ہے، شوہر کو ایک عزت کے مقام پر رکھا گیا ہے، استاد کو ایک عزت کے مقام پر رکھا گیا ہے، یہ رشتوں کی عزت ہے، رشتوں کا احترام ہے۔ تو یہ چیز جو ہے میں اس کو حفظ مراتب سے تعبیر کرتا ہوں۔ ہماری تہذیب کی بنیادی چیزیں یہی حفظ فروج اور حفظ مراتب۔ تو یہاں حفظ فروج کی طرف توجہ دلائی،
دوسرا حکم ہے،
اور عورتوں کو بھی توجہ دلائی گی، مردوں کو بھی توجہ دلائی گی کہ دونوں کے اندر سے یہ چیز پھوٹ کر نہ نکلے، یہ معاشرے میں متدی نہ ہو۔ جب مجھے یہ احساس ہو یا آپ کو یہ احساس ہو تو فوراً ہم اس پر پہرا لگانے کی کوشش کریں۔ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی خارج سے لوگوں پر نافذ کرنے کا حکم ہے، نہیں، یہ داخل سے اپنے اوپر نافذ کرنے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے یہ بتایا گیا کہ عورتیں اپنے سینے کو اچھی طرح چھپا کر رہے،
خاص عورتوں کے لیے،
خاص عورتوں کے، اس لیے کہ ان کا سینہ بھی شرمگاہ ہے۔ یہ چیز چونکہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے اس لیے ان کو ہی کہی گئی۔ اس میں بھی کیا چیز مقصود ہے؟ وہی چیز مقصود ہے جو شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے کہی گئی ہے، یعنی مردوں اور عورتوں کو جو بات پہلے اجمال میں یا عموم میں کہی گئی تھی اسی بات کے خاص پہلو کو اس کے اندر نمایاں کر دیا گیا ہے۔ پھر عورتیں زبائش کرتی ہیں، آرائش کرتی ہیں۔ زبائش اور آرائش آپ کرتے ہی اس وقت ہیں جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہتر لگیں، بہتر زیادہ بہتر خوبصورت لگیں۔ یہ فطری جذبہ ہے عورتوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ایک دائرے کے اندر محدود کر لو۔ اگر زبائش آرائش نہیں کی ہوئی، سادگی سے خواتین رہ رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اب ان آداب کے لحاظ کے ساتھ معاشرت کبھی مخلوط ہوگی، کبھی غیر مخلوط ہوگی۔
سب گھروں میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوط ہی ہوتی ہے عام طور پہ،
گھروں میں مخلوط ہوتی ہے۔ دیکھیے بازی مسجدوں میں، آپ جانتے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجدوں میں جاتی تھیں، سوالات کرتی تھیں۔ جنگ و جدال کے موقع پر ایسے ہی ہوا کہ خواتین ساتھ سفر میں ہوتی تھیں، جنگ میں بھی مرہم پٹی کر رہی ہیں، دوسرے کام کر رہی ہیں۔
مجھے آپ کی سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، ایک اعلان کرنا ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم نے یہ اہتمام بھی کیا ہے کہ جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ چاہیں تو فون کالز کے ذریعے سے بھی اپنے سوالات جاوید صاحب سے کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر نوٹ کر لیے، 0900-22-225۔ میں ایک دفعہ پھر دوہرا رہا ہوں، ہمارا نمبر ہے 0900-22-225۔ جب صاحب، ایک اور ہمارے پاس سوال ہے جو پچھلے پروگراموں کے حوالے سے ہے، وہ یہ کہ یہ جو اجتہاد کی بات کی جاتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کی طرف سے بھی بات کہی گئی کہ پارلیمنٹ اصل میں یہ اجتہاد کرے گی، تو وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا نہ کردار پہ انہیں اطمینان ہے، نہ ان کے اخلاق پہ اطمینان ہے، نہ علم پہ اطمینان ہے، تو اس مسئلے کا پھر کیا حل ہے؟
یہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ پارلیمنٹ اجتہاد کرے گی، اجتہاد تو اہل علم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی مذہبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تمام زندگی کے معاملات میں اہل علم ہی آرا قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ سماجیات کے ماہرین، عمرانیات کے ماہرین، معاشیات کے ماہرین، سیاسیات کے ماہرین، یہ اپنی آرا دے رہے ہوتے ہیں، علمی کام کر رہے ہوتے ہیں، مسائل کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کام کبھی کسی زندہ معاشرے میں رکتا نہیں۔ اور اجتہاد کیا چیز ہے؟ اجتہاد یہ چیز ہے کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ یا اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ہمارے پاس کوئی ہدایت، کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے، ان میں ہم اپنے علم و عقل سے کام لے کر خود کوئی رائے قائم کریں۔ علم و عقل سے کام لے کر خود کوئی رائے قائم کرنے کا کام ظاہر ہے وہی لوگ کریں گے جو کسی فن میں مہارت رکھتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ کام خواہ معاشرہ مسلمانوں کا ہو یا غیر مسلم معاشرہ ہو، اس میں ہو رہا ہوتا ہے، ہر وقت لوگ اجتہاد کر رہے ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کیا کرتی ہے؟ پارلیمنٹ کسی اجتہاد کو قانون کی صورت دیتی ہے، یہ پارلیمنٹ ہی کو کرنا ہے۔
قانون تو بنانا ہی پارلیمنٹ کو ہوتا ہے،
وہ ہر حال میں پارلیمنٹ کو بنانا ہے۔ میں اس کو ہمیشہ ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ دیکھیں، اس وقت سوسائٹی میں بہت سے اہل علم ہیں، آپ کو دین کے معاملے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے، خواہ وہ علم سے متعلق ہے خواہ وہ عمل سے متعلق ہے، ہر مسلمان کو یہ ضرورت پڑتی ہے، روزمرہ ضرورتوں میں اس کو دین کو سمجھنا پڑتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ مختلف اہل علم سے پوچھتا ہے، اس کے بعد جس چیز پر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس وقت آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے، اس نے بی اے کی ڈگری رکھی ہے یا نہیں رکھی، یہ دینی علوم کا ماہر ہے یا نہیں۔ ایک عام مسلمان دین کو اختیار کرتے وقت کیا کرے گا؟ اپنی اسی عقل سے کام لے گا جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اسے دی ہے۔ تو پارلیمنٹ کیا ہے؟ وہ اصل میں معاشرے کے افراد کی نمائندہ ہے، لہٰذا سوسائٹی کے لیے کوئی قانون بنانا ہے تو پارلیمنٹ بنائے گی، اور جو اجتہادات لوگوں نے کر رکھے ہوئے ہیں ان سے فائدہ اٹھائے گی۔
یعنی اجتہاد علماء کا ہوگا اور ان میں سے کسی ایک کے بارے میں پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی
اور اس کو قانون کی صورت دے دے گی۔ ہماری دنیا بھر میں ہوتا ہے۔
ایک کالر اس وقت موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کا سوال لے لوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
میں جی عبد المجید خان بول رہا ہوں، پشاور سے۔
جی ارشاد، سوال فرمائیے جی۔
میں نے نماز کے بارے میں غام جی صاحب سے پوچھنا تھا۔ یہ جی، میں بعض اوقات گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو مسجد نہیں جا سکتا، یعنی بغیر کسی وجہ کے آپ یوں سمجھ لیں، تو اس سلسلے میں ذرا میں نے پوچھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بڑی توفیق دے، میں تو ریگولرلی آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں، سارے کام چھوڑ کے یہ 6 بجے بیٹھتا ہوں یہاں پہ۔
بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، آپ کا سوال واضح ہو گیا۔ یہ سب سوال آپ نے بھی سماعت فرما لیا۔
جی میں نے سن لیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ نماز فرض ہے، 5 وقت ہم کو ادا کرنی ہے، اس میں مسجد میں جا کے نماز ادا کرنا یا کسی موقع پر جماعت کر کے نماز ادا کرنا یہ فضیلت کی چیز ہے، اور بہت فضیلت کی چیز ہے۔ عام حالات میں آدمی کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ با جماعت نماز ادا کرے، مسجد میں جا کے نماز ادا کرے، تاکہ اللہ کی عبادت کے یہ گھر آباد ہوں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آدمی نہیں جا سکتا تو نماز ہو جائے گی، یعنی جو فرض اس پر عائد کیا گیا ہے وہ فرض ادا ہو جائے،
فضیلت سے البتہ وہ محروم رہ گئے۔
جی ظاہر بات ہے۔
ٹھیک ہے جاج صاحب، ایک سوال میرے پاس خاتون کا آیا ہوا ہے کہ طلاق بائن کے بعد کیا ایک خاتون اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے؟ تو میں اس میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ طلاق بائن کیا ہوتی ہے، یہ بھی آپ وضاحت فرما دیجیے۔
یہ اصل میں فقہا کی اصطلاحات ہیں، میرے نزدیک اسلام جس پہلو سے طلاق کے بارے میں ہدایات دیتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر فرض کر لیجئے کہ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، تو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اب ایک عدت کی مدت ہوگی، اس کے دوران میں اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یعنی اپنے اس فیصلے کے بارے میں اگر وہ نظر ثانی کر کے کوئی دوسری رائے قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا، اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں سوائے اس کے کہ وہ اعلان کر دے گا اس بات کا کہ میں نے بیوی کو طلاق دی تھی، میں اس کو واپس لے رہا ہوں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن اگر عدت کی مدت گزر گئی ہے تو اب یہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ اچھا، یعنی فقہی اصطلاح جو انہوں نے استعمال کیا اسی کو لے لیجئے، طلاق دی جو اس کے لیے 3 مہینے کی مدت مقرر کی گئی وہ گزر گئی، تو طلاق بائن ہو جائے،
افیکٹو ہو گئی۔
بائن کا مطلب یہ ہے کہ جدائی ہو گئی، دونوں
جدائی ہو گئی،
یعنی اب یہ میاں بیوی نہیں رہے۔ دیکھیے جب تک 3 مہینے کی مدت تھی اس وقت تک یہ میاں بیوی تھے، جب چاہے یہ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کر سکتے تھے، لیکن اب جب مدت گزر گئی ہے تو پھر یہ میاں بیوی نہیں رہے۔ جب میاں بیوی نہیں رہے تو بیوی بھی آزاد ہے، کہیں نکاح کر لے، میاں بھی آزاد ہے کوئی فیصلہ چاہے کر لے، اس کو بائن کہا جاتا ہے۔ بائن کا مطلب ہے جدائی ڈال دینے والی، یعنی اب یہ میاں بیوی کی حیثیت سے کوئی تعلق قائم نہیں رکھ سکتے۔ البتہ اگر وہ یہ کہیں کہ ہمیں دوبارہ ملنا ہے تو جیسے کسی مرد و عورت کا نکاح ہوتا ہے اس طرح ان کا بھی نکاح ہو سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، یعنی دوبارہ انڈیپینڈنٹلی وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جاوید صاحب سے گفتگو کا سلسلہ اس وقت جاری ہے، لیکن بریک لینا بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم ایک بریک لے رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جاوید صاحب، ایک سوال ہم سے یہ کیا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی سورتوں کے آغاز میں لکھا جاتا ہے، اس کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، اور ایک دوسرا ترجمہ یہ رائج ہے کہ اللہ کے نام سے۔ تو بعض لوگوں کا اصرار ہوتا ہے کہ جس ترجمے میں اللہ کا نام پہلے ہے وہی صحیح ہے، باقی ہر دوسرا ترجمہ غلط ہے۔
غلط کہنے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ترجمہ اس طرح سے کر رہا ہوں، کوئی دوسرا کہہ سکتا ہے کہ میں اس طرح سے ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن اس میں غلطی کا کیا سوال ہے؟ خود قرآن مجید میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس میں بھی پہلے بسم آیا ہے، اس کے بعد اللہ کا نام آیا،
تیسرا لفظ ہے اللہ کا،
اللہ تعالیٰ کا نام آیا ہے۔ تو جب وہاں اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے قاعدے کے لحاظ سے جملے کو رکھا ہے تو اردو میں بھی اس کے قاعدے کے لحاظ سے رکھا جائے گا۔ اردو میں جو قاعدہ اس کا موضوع ہو یا جو جملہ آپ نے بنایا ہے اس کی رعایت سے الفاظ کا دروبس جو ہونا چاہیے وہی اختیار کیا جائے.
ٹھیک ہے. اچھا جا صاحب, ایک سوال ہمارے پاس خاتون کا تھا, ان کے شوہر جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کے علم میں کہ جواری ہیں, جوا کھیلتے ہیں, تو وہ رہنا نہیں چاہتی اور وہ کہتی ہیں کہ اس شخص کی کمائی جو ہے وہ حرام کی ہے اور میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو حرام پر نہیں پروان چڑھانا چاہتی, تو وہ کہتی ہیں کہ کیا میں طلاق لے لوں؟
میرا خیال یہ جی کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ انہیں اس طرح کے آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے تو یہ حق ہے ان کو, یہ کافی وجہ ہے اس کے لیے کہ وہ ان کو چھوڑ دیں. لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ ہی گزارا کرنے کے لیے تیار ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس معاملے میں مسئول نہیں ٹھہرائیں گے, یعنی ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے. وہ اگر کوئی عیش و عشرت نہیں کرتی ان کے پیسوں سے اور صرف اپنی ضروریات پوری کرتی ہیں اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کسی خاتون کو اس کا مکلف نہیں ٹھہرایا کہ وہ ضرور ہی بغاوت کر دے. تاہم اگر وہ ایسا کرتی ہیں, بڑی نیکی اور بڑی خیر کی بات ہے, بڑی عظیمت کی بات ہے. کوئی خاتون اگر یہ سمجھتی ہے کہ میں اس طرح کے ماحول سے نکل جانا چاہتی ہوں اور اس کے لیے اتنا بڑا اقدام ہماری سوسائٹی میں کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, تو اس کی تحسین کرنی چاہیے. تاہم یہ ضرور بتا دینا چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرے, ایسا نہ ہو کہ وہ اس وقت تو پوری عزیمت کے ساتھ یہ فیصلہ کر لے اور بعد میں حالات ایسے ہوں کہ اس سے بھی بدترین کسی صورتحال.
پھر والدین کے گھر میں جا کے رہنا, اگلی شادی کا نہ ہونا, بچوں کے مسائل,
خاص طور پر بچے اگر ہیں تو اس میں ہمارے معاشرے میں دوسری شادی آسان نہیں ہوتی. والدین کے گھر میں حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آدمی اپنی عزت نفس کے خلاف خیال کرتا ہے. یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے, ان سب چیزوں کا لحاظ کر کے ان کو فیصلہ کرنا چاہیے. تاہم اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں تو یہ فیصلہ غلط نہیں ہے.
ٹھیک. اس وقت میرے پاس ایک سوال بھی ہے لیکن غالباً ایک لائف کال بھی ہے. السلام علیکم.
السلام.
جناب کون صاحب بات کر رہے ہیں اور آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
جی میں لاہور سے بول رہا ہوں, محمد انوار الحق میرا نام ہے.
جی انوار صاحب, سوال کیا ہے آپ کا, فرمائیے.
میں یہ
لائن میرے خیال سے شاید ڈراپ ہو گئی ہے. یا صاحب اگلا سوال ہم لے لیتے ہیں. سوال یہ تھا جائے صاحب کہ مخلوط آفیسوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں خواتین بھی ہوتی ہیں مرد بھی ہوتے ہیں, یعنی ایک تو اسکول میں جا کے خواتین پڑھاتی ہیں جہاں پہ مرد نہیں ہوتی. جو مخلوط آفیسز ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں صاحب کہ اس میں خواتین کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں, ان کی سیکیورٹی, ان کی عزت و ناموس سب جو ہے وہ ایٹ رسک رہتی ہے, لوگ جس طرح معاملات کرتے ہیں ان کے کولیگس, تو وہاں پہ خواتین کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟
دیکھیے بات یہ جی کہ ایک تو ان آداب کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے جو آداب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائے ہیں اور جن کا ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کے جواب میں ذکر کر چکے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس سے گریز کرنا چاہیے کہ تنہائی میں ملاقاتیں کی جائیں, یعنی اس کے مواقع چونکہ پیدا ہو جاتے ہیں دفتری معاملات میں, تو اس سے جس حد تک ممکن ہو گریز کیا جائے. تیسری چیز جو اس پہ مرہوز رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ افراد کے بارے میں رائے قائم کرتے وقت سادہ لوہی سے کام نہ لیا جائے, یعنی خواتین یہ سمجھیں کہ ہمارا معاشرہ ابھی بہت امیچور ہے,
یہ بڑی اہم بات ہے,
بلوغ کے مقام پر نہیں پہنچا. اصل میں جب کوئی سوسائٹی بلوغ کے مقام پر پہنچ جاتی ہے تو اس میں پھر جرائم پیشہ لوگ رہتے ہیں, تاہم بڑی کمی آ جاتی ہے اس میں. لوگوں کا رویہ عام طور پر پھر چیزوں کے بارے میں وہ نہیں ہوتا جو بالکل بچگانہ رویہ ہوتا ہے. اس تک پہنچنے میں بھی کچھ وقت لگے گا ہمارے معاشرے کو, اس میں خواتین کے لیے مشکلات رہیں گی, لیکن وقت کے ساتھ اس پر وہ قابو پا سکتی ہیں. اپنے عزم کو قائم رکھیں, اپنے علم کو بہتر بنائیں, اپنی زندگی اور اپنے حالات کے بارے میں بے جا اعتماد کا طریقہ اختیار نہ کریں. عام طور پر اسی سے راستے کھلتے ہیں, تنہائی میں بیٹھنے سے گریز کریں, اسلام نے جو آداب بتائے ہیں ان کا لحاظ رکھیں اور یہ کوشش کریں کہ اپنے وقار کے ساتھ معاملات کرتی رہے. اصل میں جب ایک انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے اپنے وقار پر حرف نہیں آنے دینا, تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسی روب کی کیفیت عطا فرما دیتے ہیں جس کے بعد آسان نہیں ہوتا کہ اس کے حریم میں کوئی دوسرا داخل ہو سکے.
ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے پاس ایک کالر ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
میں شہباز بات کر رہا ہوں کراچی سے.
جناب سوال کیا ہے آپ کا؟
سوال میرا یہ تھی کہ میں آپ لوگوں کا پروگرام دیکھتا ہوں اور مجھے وہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے جب جاوید صاحب کہتے ہیں کہ قرآن کو محور و مرکز ہونا چاہیے.
ٹھیک.
تو جب وہ پردہ انہوں نے سمجھایا, پردے کا قانون, تو اس سے وہ بات واضح ہوئی ہے کہ محور و مرکز ہونا چاہیے قرآن کو. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کوئی جیسے پروگرام کریں جس میں پتہ چلے کہ اور کون کون سے معاملات ہیں جن میں قرآن کو محور و مرکز ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. یار صاحب یہ تو ایک فیڈ بیک تھا انہوں نے کہ قرآن کو محور و مرکز. اتفاق کی بات ہے کہ میرے پاس یہ سوال آیا ہوا بھی ہے کیونکہ ہمارے ایک پروگرام میں اس پہ بڑی بات ہوئی تھی. لوگ یہ کہتے ہیں محور و مرکز بنانے سے آپ کی مراد کیا ہے؟
یہ بہت اچھا سوال ہے جی. میں تو خود یہ چاہتا تھا کہ کوئی یہ سوال کہے تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. عام طور پر جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن کو محور و مرکز ہونا چاہیے تو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ لیا جائے یا قرآن مجید کو ذرا زیادہ اہمیت دے دی جائے. اس کے معنی اصل میں یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی رائے قائم کرتے وقت قرآن کو بنیاد بنایا جائے. پہلے اور سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے, پھر اس کے بعد باقی جو کچھ بھی معلومات آپ کے پاس ہیں, خواہ وہ قدیم صحائف کی ہیں, خواہ وہ روایات کے اندر آئی ہیں, خواہ وہ صحابہ کے آثار میں ہیں, خواہ وہ علماء کی آراء میں ہیں, ان کو آپ اس سے متعلق کر کے سمجھنے کی کوشش کریں, یعنی باقی ہر چیز اس کی روشنی میں سمجھی جائے. ہمارے ہاں اس وقت صورتحال بالکل الٹ ہے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو یا تو روایت کی روشنی میں سمجھیں گے, قرآن مجید کو یا آثار کی روشنی میں سمجھیں گے, یا اپنے عقلی تفردات کی روشنی میں سمجھیں گے.
ایسا معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات کٹ رہی ہے, لیکن ہمارے ہاں بھی قرآن پہلا ماخذ ہے. یعنی ہمارے یہاں جو روایتی نقطہ نظر ہے قرآن تو بنیادی ماخذ لوگ مانتے ہیں,
اس میں کوئی شک ہی نہیں جی. اس کو لوگ لکھ لیں گے نا, اب اس کے سمجھنے کا عمل ہوگا.
اچھا,
یعنی ہماری زندگی سے تو وہ متعلق ہوتا ہے, اس فہم کے لحاظ سے جو ہم حاصل کرتے ہیں اس کو سمجھنے میں کیا کیا جائے گا. یعنی کیا آپ مختلف چیزوں کی روشنی میں اس کو سمجھیں گے یا اس کی روشنی میں ان سب چیزوں کو سمجھیں گے؟
ٹھیک.
تو میرے نزدیک جس دن یہ بنیادی تبدیلی آ جائے گی کہ آپ قرآن کو سب سے پہلے سامنے رکھیں اور پھر کوئی حدیث آپ کے پاس آئی ہے تو اس کو بھی قرآن کی روشنی میں سمجھیں,
یہ ہے مرکز میں
آثار صحابہ میں سے کوئی چیز آئی ہے تو اس کو بھی قرآن کی روشنی میں سمجھیں, کوئی واقعات بیان کیے گئے ہیں تو ان کو بھی قرآن کی روشنی میں سمجھیں, اگر مختلف اہل علم نے کوئی آراء قائم کیے تو ان کو بھی قرآن کی روشنی میں سمجھیں. جب آپ قرآن کی روشنی میں ان باتوں کو سمجھیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے قرآن محور و مرکز بن جائے گا. آپ بہت سی وہ چیزیں جن کو غلط سمجھ رہے تھے ان کا صحیح فہم آپ پر واضح ہو جائے گا, اور کچھ ایسی چیزیں بھی یقیناً ہوں گی کہ جو قرآن مجید کے الفاظ قرآن مجید کا سیاق و سباق قبول نہیں کرے گا, تو آپ بالکل فیصلہ کن جگہ پر کھڑے ہو کے کہہ سکیں گے یہ بات ہی صحیح نہیں.
سب اسی حوالے سے بات ہے کہ کہا یہ جاتا ہے قرآن شاید اپنی بات مدعا واضح اس طرح نہیں کر سکتا, یعنی یہ ہم نہیں سمجھ سکتے, یہ ایک بات کہی جاتی ہے. تو کیا
میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید پر اتہام ہے, کیونکہ قرآن مجید کا تو اپنے بارے میں دعویٰ یہ ہے کہ وہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے, نہایت واضح زبان میں نازل کیا گیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے غیر ذی عوج, جس میں کوئی اینچ پیچ نہیں ہے, اپنی بات بالکل صاف طریقے سے کہتی ہے. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں اپنے 35 سال کے علمی تجربے میں میں نے جب قرآن مجید کی طرف رجوع کیا ہے ایک نئی دنیا میرے سامنے آئی ہے. قرآن مجید اپنی بات کو نہایت وضاحت سے بیان کرتا ہے, قرآن مجید اپنی بات کو اس طرح واضح کر دیتا ہے کہ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ہمارے سامنے آفتاب طلوع ہو گیا ہے, اس کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے پاس کبھی براہ راست جاتے ہی نہیں, ہم پہلے سے کوئی آراء قائم کر لیتے ہیں, کبھی وہ آراء روایات کی بنیاد پر قائم کر لیتے ہیں, کبھی آثار کی بنیاد پر قائم کر لیتے ہیں, کبھی علماء کی آراء کی روشنی میں اپنا ایک نقطہ نظر بنا لیتے ہیں, کبھی ہمارے ہاں کچھ عقلی مقدمات ہوتے ہیں جن کو بزوں میں خود ہم بڑی چیز سمجھتے ہیں ان کو بنیاد بنا لیتے ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں یہ فطرت کے قوانین ہیں ان کی بنیاد پر ہم قرآن کو سمجھیں گے. قرآن کے سامنے جب آپ سرنڈر کر دیتے ہیں, اپنا سر جھکا دیتے ہیں اور پہلے اس کی بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن اس کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی زبان کو, اس کے پس منظر کو, اس کے سیاق و سباق کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے. یہ سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے, پھر جب اس کی بات آپ سمجھ لیں گے تو باقی چیزوں کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. ترتیب میں یہ تبدیلی آنی چاہیے, یعنی ہم قرآن کی روشنی میں چیزوں کو سمجھیں, نہ کہ ان اشیاء کی روشنی میں قرآن کو سمجھیں. یہ ہے اس کو محور و مرکز بنانا.
سب ایک سوال ہمارے پاس اسی حوالے سے آیا ہوا ہے دین سمجھنے کے حوالے سے. یہ کہتے ہیں کہ جی دین تو سب لوگوں کے لیے ہے, ایک عام آدمی بھی اس کا مخاطب ہے اور علماء بھی, تو پھر یہ کیوں مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ علماء سے دین کو سمجھیں؟ ایک عام آدمی خود قرآن کو پڑھے, حدیث کو پڑھے اور دین کا جیسا کچھ اسے مطلب سمجھ میں آ رہا ہے اس پہ عمل کر لے, کیونکہ وہ حدل للناس ہے, یہ الفاظ بھی ہیں اس میں, تو کیا ضروری ہے علماء کے پاس جانا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ دنیا کی جتنے علوم بھی حاصل کرتے ہیں اس میں آپ کو اس کے ماہرین کی مدد حاصل کرنی پڑتی ہے. یہ مدد حاصل کرنا کوئی علماء کو اس پر حکومت کرنے کی اجازت دینا نہیں ہے. علماء یا دین کے علماء یا کسی اور فن کے علماء آخر ہوتے کیا ہیں؟ محنت کرتا ہے آدمی, اس فن کو سیکھتا ہے, برسوں اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتا ہے. عام آدمی کے پاس تو اتنی فرصت نہیں ہوتی. ایک آدمی ڈاکٹر ہے, ایک انجینئر ہے, ایک آدمی کو اور کام کر رہا ہے, کاروبار میں بیٹھا ہوا ہے, منڈی میں جا رہا ہے, یہ اس کے پاس کہاں سے فرصت ہو سکتی ہے کہ وہ ایک چیز پر تحقیق کرے, ہر چیز کو جانے, آرا قائم کرے, یہ سب وہ کیسے کرے گا؟ لہٰذا ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں, ان ماہرین کی مدد سے آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں. سائنس میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں, طب میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں, تو دین کو اس سے مستثنا کیوں قرار دیا جائے؟ یہ جو ان صاحب نے فرمایا ہے, تو اگر یہ کوئی ترجمہ پڑھیں گے قرآن مجید کا, ظاہر ہے کہ اگر عربی نہیں جانتے اور ترجمے سے قرآن سمجھیں گے تو ترجمہ کسی عالم کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے عالم کی مدد تو لے لی.
ٹھیک ہے,
اس وجہ سے ہر حال میں آپ کو کسی ماہر فن کی مدد لینی ہے. مدد لینا یہ اور چیز ہے, اور کسی کو اس پر حکومت کا حق دے دینا یہ ایک بالکل الگ چیز ہے.
ٹھیک ہے, جیسا آپ سے گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے, لیکن ناظرین اس وقت وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. جاج صاحب, ہمارے پاس ایک سوال حدود آرڈیننس کے حوالے سے بھی آیا ہوا ہے. آج کل ویسے بھی اس پہ سوسائٹی میں ایک بحث جاری ہے. سائل یہ کہتے ہیں, سوال کرنے والے, کہ جی حدود آرڈیننس میں مانا کچھ مسائل ہوں گے, لیکن بہرحال یہ ایک دینی چیز ہے جو نافذ کی گئی ہے, اس میں دین ہی کے کچھ احکام ہیں اور مقصد بھی نیک ہے, تو اس کو اگر منسوخ کیا جائے گا تو پھر اس کے نتیجے میں جو مسئلہ پیدا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ سیکولر عناصر کی حوصلہ افزائی ہوگی, پھر پورے آئین کو غیر اسلامی کر دیا جائے گا آہستہ آہستہ.
دیکھیے, بات یہ ہے کہ باقی لوگ کیا کہتے ہیں وہ اس کے لیے جواب دے ہوں گے. میں تو اپنا
جیسا میں معذرت چاہتا ہوں, اس وقت ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ, میں اس سوال کو دوبارہ کر لوں گا. جناب علی, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام.
افضل بول رہا ہوں.
کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سوال فرمائیے آپ کا جناب, سوال کیا ہے؟
اچھا جی, میرا ڈاکٹر صاحب سے
البن لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کالر بھی ہیں, چلیے ان کا سوال ہم لے لیتے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کون صاحبہ بات کر رہی ہوں, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
ماجبین بات کر رہی ہوں میں.
جی جی,
یہ گرو مندر سے. مجھے کوشچن یہ کرنا تھا کہ میری سسٹر ہے, اس کو اس کے ہسبینڈ نے جو ہے نا طلاق دی. ٹھیک ہے, پہلی طلاق اس نے جو ہے وہ اکیلے میری روم کے اندر, دوسری طلاق اس نے سب پورے گھر والوں کے سامنے دی. پھر اسے تیسری طلاق جو دی ہے وہ اس نے شراب کی حالت میں دی ہے, لیکن شراب کے نشے کی حالت میں تو دی, لیکن اس نشے کی حالت میں اس کے پاس جو ہے نا اس نے باقاعدہ اپنی دوائیں وغیرہ جو بھول گیا تھا وہ لینے گیا ہے, اور ساری باتیں کے لیے سارے نمبر پہ اس نے کال کی ہے, کال کر کے بتایا ہے, مطلب اسے ہر بات یاد ہے. لیکن اب وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے وہ طلاق یاد نہیں ہے جو میں نے اسے دی ہے, اور اب وہ دوبارہ اسے رجوع کرنے کے لیے کہتا ہے, جبکہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں اب دوبارہ اسے رجوع نہیں کروں گی, یہ تیسرے طلاق ہوئی ہے میری اور اب اس کے بعد میں نہیں جاتی ہوں. لیکن اب اس کے جواب میں جو ہے نا وہ اسے بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے, اس طریقے کے کوشچن کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ کہ وہ جو ہے وہ پریشان ہو کے جو ہے وہ آ جائے نا.
ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ.
اس کے لیے مجھے پوچھنا ہے کہ آیا یہ طلاق ہو گئی اور اب جبکہ لڑکی نہیں جا رہی ہے, تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ سب ایک سنگین مسئلہ ہے. یہ دو دفعہ طلاق دی, تیسری دفعہ کہتے ہیں کہ شراب کے نشے میں طلاق دی, لیکن سب کچھ یاد ہے سوائے طلاق دینے کے, اور پھر دھمکیاں.
دیکھیے جی, بات اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو اس شخص کا ہے جو ایک بیان دے رہا ہے, اس کا بیان غلط بھی ہو سکتا ہے, اس کا بیان صحیح بھی ہو سکتا ہے. اس معاملے میں اگر کسی عدالت میں معاملہ جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ کیا کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ حلف اٹھا کر بیان دے دو, اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے بیان دے دو. وہ اگر اس کے باوجود ایک غلط بیان دے دیتا ہے تو وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہے, اس کی کوئی ذمہ داری نہ عدالت پر عائد ہوتی ہے نہ اس لڑکی پر عائد ہوتی ہے. اس کے بعد وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو رجوع کر سکتا ہے. اب یہاں ایک دوسرا پہلو یہ پیدا ہو گیا ہے کہ لڑکی اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں
جی
ہے,
ایسی بات
تو اس کو میں یہ پھر عرض کروں گا کہ وہ پھر خلا کی درخواست دے دے, اس لیے کہ اگر وہ نہیں جانا چاہتی اور اس کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ اسی طرح کا آدمی ہے, اس کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے اور یہ جھوٹ بھی بول رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے قانون کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے, اور مجھے اب اس کے گھر میں نہیں بسنا چاہیے, سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کر لے, پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس سے علیحدگی
حاصل. اور آثار بھی صاف ظاہر ہیں کہ جس طرح کا رویہ محسوس ہوتا ہے,
لیکن اب اسے خلا کے لیے جانا,
خلا کے لیے جانا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم.
ہیلو.
ہلو جی, کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟
برون لاہور سے. ابھی میں سوال کر رہا تھا, کال ڈراپ ہو گئی.
اچھا اچھا جی, فرمائیے.
مجھے جاوید غازی صاحب سے پوچھنا ہے کہ ربا کے مسئلے پر بہت کنفیوژن ہے.
ٹھیک ہے,
اب ربا کیا ہے یہ اسی پہ کوئی اتفاق نہیں ہو رہا. حنیف رامی صاحب تو بینک ٹیکس کو بھی ربا نہیں مانتے تھے, اب حکومت نے جو بوڑھوں کے لیے اور پیشنوں کے لیے اسکیمیں نکالی ہیں منتھلی انکم کی, کیا یہ ربا میں آتی ہیں یا نہیں؟ یہ
ٹھیک ہے جی. ویسے جو آپ نے سوال کیا ہے یہ تو ایک پورے میرے خیال میں دو تین پروگراموں کا موضوع ہے, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس پر پروگرام بھی کریں گے, لیکن چونکہ سوال آپ نے کر لیا ہے تو جیسا جواب اس کا آپ نے سوال سن لیا.
آپ نے درست فرمایا, جہاں تک ربا کے مسئلے کا تعلق ہے اس پر تو کسی وقت تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن انہوں نے ایک گورنمنٹ کی کچھ اسکیموں کے بارے میں پوچھا جو انہوں نے غریبوں کے لیے یا بزرگوں کے لیے جاری کی ہیں. حکومت اگر کوئی اس طرح کی اسکیم جاری کرتی ہے اور اس کا مقصد لوگوں کی مدد کرنا ہے تو اس کا ربا سے کیا تعلق؟ اس طرح کی کوئی بھی اسکیم اگر جاری کی جاتی ہے اور حکومت کی طرف سے لوگوں کی مدد کرنا پیش نظر ہوتا ہے, جس کو تبرع کہتے ہیں ہمارے یہاں, اگر آپ کے پیش نظر یہ ہے تو پھر آپ کو مدد کرنے کا اجر بھی ملے گا اور یہ حکومت کی ذمہ داری بھی ہے, اس میں تو ربا کا سوال نہیں ہے. غالباً اس طرح کی کوئی صورتحال ہوگی کہ جس میں کچھ روپیہ ان کا ہوگا جس کے اوپر حکومت یہ کہہ کے انٹرسٹ دے رہی ہوگی, لیکن اس میں بھی وہی بات ہے کہ اگر تو وہ عام قرض ہیں جو حکومت لیتی رہتی ہے, لوگوں سے بانڈز جاری کرتی ہے, اسی طرح کچھ سیونگس کی اسکیمیں ہوتی ہیں جن میں لوگ روپیہ لگاتے ہیں, تو ان اسکیموں کا وہ کچھ دیتی ہے. ایک یہ کہ مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی مدد کی جائے, تو جہاں مقصد لوگوں کی مدد کرنا ہے وہاں ربا کا کوئی سوال.
سب میرے خیال میں کوئی ایسی اسکیم شاید ہمارے یہاں نہیں ہے,
میرے تک نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر ایسا کوئی ہے جیسے انہوں نے بتایا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. البتہ ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اسکیم تو ہے عام سودی کی, لیکن ایک شخص ضعیف ہے, بیمار ہے, کوئی کاروبار کرنے کے قابل نہیں ہے, ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ گیا ہے, اب اپنا روپیہ بھی کہیں نہیں لگا سکتا, اس کے پاس کوئی اور معاشی ذرائع بھی نہیں ہے, اور وہ پھر حکومت کی کسی اسکیم سے استفادہ کرتا ہے, تو یہ جو اضطرار کا یا مجبوری کا قانون ہے اس کے تحت امید ہے کہ اللہ کے مواخذے میں نہیں آئے.
یعنی یہ اضطرار کے تحت ہی اس کا جواز بنتا ہے, اور میرے خیال سے اس کا فیصلہ ہر شخص اپنے
حالات کے لحاظ سے کرتا ہے,
خود کرے گا,
لیکن ربا کے مسئلے پر الگ سے ہم کسی وقت گفتگو کریں,
تفصیل ان شاء اللہ اس پہ ہم پروگرام کریں گے. یار صاحب, ایک سوال میں نے کیا تھا حدود آرڈیننس کے حوالے سے, میں دہرا دیتا ہوں کہ اگر حدود کے قانون کو واپس لیا جاتا ہے تو پھر یہ خوف ہے کہ سیکولر عناصر پورے دین کو ہی آئین سے نکال کے پھینک دیں گے.
میں یہ عرض کر رہا تھا جی کہ باقی لوگ کیا رائے رکھتے ہیں یہ تو ان کا کام ہے کہ اس کا جواب دیں. میرا موقف اس معاملے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جرائم کی سزائیں قرآن مجید میں بیان کر دی ہیں وہ ہمارے دین کا حصہ ہے, لہٰذا اس کو وہاں سے اٹھایا جائے اور اٹھا کر پاکستان کی تعزیرات کا حصہ بنا دیا جائے. پہلے یہ مثبت کام کیا جائے, جب آپ یہ مثبت کام کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا جو تقاضا ہے وہ آپ نے پورا کر دیا.
ٹھیک,
اب یہ تقاضا پورا ہو جانے کے بعد اس آرڈیننس کو ختم کر دیا جائے, اس لیے کہ اس کی کوئی ضرورت اس کے بعد باقی نہیں رہ جائے گی.
ایک بڑا اچھا پروسیجر ہے,
کسی کو بھی تقویت حاصل نہیں ہوگی. پہلے آپ ایک مثبت کام کریں.
ٹھیک ہے,
اصل میں قانون سازی کے عمل سے جو لوگ واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے, جب آپ متبادل قانون لے آتے ہیں تو پھر پہلے سے موجود قانون خود بخود ختم ہو جاتا ہے. ایسا یہاں بھی ہونا چاہیے, ہم نے یہ تجویز پیش,
یہ میرے خیال میں جیسا ارباب حل و عقد کے لیے, حکمرانوں کے لیے یا جو لوگ اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, بڑی اچھی تجویز ہے.
جی, میں ہمیشہ سے یہی بات کہہ رہا ہوں, میں نے اس سے مختلف بات کبھی نہیں کہی. اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی جو فیصلہ کیا ہے وہ یہی فیصلہ ہے, اور یہ نہایت معقول بات ہے. اس کے ذریعے سے کسی کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی, اللہ کے دین کو بالکل صحیح صورت میں ہم لے آئیں گے, اور ہمیں یہی کرنا چاہیے. اس وقت جو اس سے اختلاف کیا جا رہا ہے, اس اختلاف کی وجہ میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ کوئی انسانی مسئلہ پیدا ہو گیا یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے, وہ مسائل بھی ہیں, مجھے اس سے انکار نہیں ہے. میرے نزدیک اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غلط طریقے سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے, اس کو درست ہونا چاہیے.
عالم آپ کے لیے مسئلہ دین ہے,
میرے نزدیک اصل مسئلہ دین ہے, یعنی اللہ کا دین اس کے ذریعے سے بدنام ہو رہا ہے, اس کا چہرہ مسخ ہوا ہے, ہمیں دین کو بالکل درست کرنا ہے. میری تو ساری دلچسپی اس چیز سے ہے کہ خدا کے دین کے بارے میں کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ یہ ناقابل عمل ہے, اس میں ایک بات ایسی ہے جو ظالمانہ ہے, اس کے ذریعے سے فلاں خرابی پیدا ہو رہی ہے.
سب سوری, مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا ہوگا, اس وقت ہمیں ایک بریک لینا ہے. ناظرین, اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ناظرین, بریک کے دوران ہمارے ساتھ ایک کالر موجود رہے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ان کا سوال لے لیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہ کون صاحب ہیں اور آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
میرا نام حسیب الحق ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا کیا ہے؟
ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. جناب صاحب, سوال یہ ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا کیا ہے جس شخص نے دین حق کو چھوڑ دیا ہو؟
میں تو اپنا نقطہ نظر آج سے کئی برس پہلے لکھ کر بیان کر چکا ہوں کہ اس کی کوئی سزا اسلام میں نہیں ہے. یہ ایک حدیث تھی جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی تھی, میں نے اس کا صحیح مفہوم واضح کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ ایک خصوصی قانون ہے جس کے تحت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی. اس کا تعلق آپ کے زمانے سے تھا, آپ کے بعد اب کسی پر بھی یہ سزا نافذ نہیں کی جائے گی. اب اللہ کا عمومی قانون لاگو ہو چکا ہے, اور وہ قانون یہ ہے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر, جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کرے، جس کا جی چاہے وہ اسلام اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کسی جبر کا کوئی سوال نہیں ہے، نہ مسلمانوں کو اس کا حق حاصل ہے۔ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اس پہ لوگ آزادانہ فیصلے کر سکتے ہیں۔ یہ در حقیقت ایک سزا تھی جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کے زمانوں پر نافذ کی گئی آپ کے زمانے میں، اس وجہ سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس پہ بڑی وضاحت سے لکھ چکا ہوں، وہ چاہے تو میری کتاب برہان میں اس کے دلائل بھی پڑھ سکتے ہیں۔
یعنی واقعہ تو ہوا ہے کہ یہ سزا دی گئی ہے، لیکن یہ عام لوگوں کے لیے نہیں، ان کے لیے خاص
جی، یہ رسولوں کے براہ راست مخاطبین کے لیے ہے، جن پر اللہ کے پیغمبر اتمام حجت کرتے ہیں ان کے لیے موت ہی کی سزا ہوتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح کو بھی یہ سزا دی گئی، قوم لوط کو بھی سزا دی گئی۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے لیے بھی اگر وہ آپ کی بعثت کے بعد، آپ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد انکار کر دیں تو یہی سزا تھی۔ میں نے اس کے تفصیلی دلائل اپنی کتاب برہان میں بیان کر دیے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ اس کا تفصیلی مطالعہ کر لیں یہ، تاکہ اس کا پورا پس منظر ان کے سامنے آ جائے۔ اس وقت میرے نزدیک ایسی کوئی سزا نہیں۔
ٹھیک ہے صاحب، ایک سوال ہمارے پاس بڑا دلچسپ ہے، وہ سوال یہ کہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں کہ جو غیب کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے، اور پھر پانچ غیب تو اللہ تعالیٰ نے بیان ہی کیے ہیں کہ ایک ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک حاملہ عورت کیا جنے گی یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دور جدید میں الٹرا ساؤنڈ کی مشین ایجاد ہو گئی ہے، اس سے یہ چیز معلوم بھی ہو جاتی ہے، جنس پیدا ہونے والے بچے کی جنس کا تعین ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ مشین کا استعمال ٹھیک نہیں
ہے۔ دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اسباب سے ماورا کسی چیز کو جان لینا، یعنی ہمارے لیے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ قرآن مجید اس کو شہادت کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے حواس کی گرفت میں ہیں، ہم ان سے واقف ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو ہم براہ راست مشاہدہ نہیں کر سکتے، ان کو غیب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس غیب تک رسائی حاصل کریں گے اسباب کے ذریعے سے، مثال کے طور پر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، مثال کے طور پر کوئی اور ذریعہ ہمیں میسر آ گیا تو ہم اس تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، اس کے لیے نہ کوئی غیب ہے نہ کوئی شہادت ہے، یعنی ہر چیز اس کی نگاہوں میں ہے، وہ ہر چیز کو براہ راست دیکھ رہا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے کہ جو کسی وقت اس کے لیے غائب ہو جاتی ہو۔ یہ مطلب ہے کہ غیب کا سارا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب اسباب کے تحت انسان بھی بہت سی چیزوں کو جانتا رہتا ہے، بہت سی چیزیں کل ہمارے لیے غیب تھیں آج نہیں رہیں، بہت سی چیزوں کے بارے میں ہم آج معلومات نہیں رکھتے، ہو سکتا ہے کل معلومات حاصل کر لیں، تو یہ عمل اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ الٹرا ساؤنڈ مشین عالم اسباب کی چیز ہے، تو عالم اسباب میں تو ہم اسباب پیدا کرتے جاتے ہیں، اس کے ذریعے سے بہت سے غیب ہمارے لیے شہادت بنتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہرگز نہ قرآن کے خلاف ہے، نہ اس میں جو بات بیان کی گئی ہے ان آیات میں یہ اس کے خلاف ہے۔ ہم تو اسباب کے ذریعے سے چیزوں کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اسباب سے ماورا ہر چیز سے واقف ہے۔
ٹھیک ہے جیسا، ایک سوال یہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں رہتے ہیں، یعنی کہ سویڈن، ناروے، اور پھر گرمیوں میں ان ممالک میں سورج ڈوبتا ہی نہیں ایک طویل عرصے تک، یعنی اس طرح کے جو آثار ہوتے ہیں سورج کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک شخص خلا میں چلے جائے تو وہ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا؟
پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ ان تمام ممالک میں عام طور پر آثار کچھ نہ کچھ نمودار ہوتے رہتے ہیں، لوگ ان کا تعین کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ بعض علماء نے وہاں یہ اجتہاد بھی کیا کہ قریبی علاقوں کے لحاظ سے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، بعض نے یہ لحاظ کیا اس میں کہ سعودی عرب کے لحاظ سے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اجتہاد کا مسئلہ ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت جن علاقوں کے اندر عمومی قانون جاری ہے وہاں تو انہی اوقات کے لحاظ سے ہم کرتے ہیں، جہاں یہ معاملہ نہیں رہتا وہاں اصل میں عبادت تو ہم کریں گے، ہو سکتا ہے کسی وقت جمع کر کے کر لیں، ہو سکتا ہے کہ محض اپنی گھڑی کے لحاظ سے وقت کا تعین کر کے کر لیں، تو عبادت ہونی چاہیے۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ ضرور انہی اوقات کی پابندی کریں، اگر یہ چیز کسی جگہ متاثر ہو گئی ہے، ممکن نہیں رہی، تو پھر اجتہاد کر لیا جائے گا، اور اجتہاد میں جو طریقہ بھی آپ اختیار کریں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اگر کوئی بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی ہے، آپ نے اس میں کوئی حکم دے دیا ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ ہمارے بولنے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا، سارے تسلیم خم۔ لیکن اگر وہاں یہ معاملہ نہیں ہوا اور اب ہم نے اجتہاد کرنا ہے، تو ہم انسان ہیں، جس چیز پر ہمارا مطمئن ہو جاتا ہے دل اس کو ہم اختیار کر لیں گے۔ اور اس میں اصول یہی ہوتا ہے کہ حکم کا منشا بھی پورا ہو جائے اور آدمی کے لیے کوئی تنگی بھی پیدا نہ ہو، دونوں کو سامنے رکھ کر جو رائے آپ چاہے اختیار کر لیں۔ آپ خلا میں جاتے ہیں یا کسی اور جگہ پر جاتے ہیں اگر، تو ظاہر ہے قبلے کی تعین وہاں ممکن نہیں رہتی، یہ بسا اوقات گاڑی میں جہاز میں ممکن نہیں رہتی، تو وہاں کیا حکم دیا گیا ہے؟ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر سفر کرتے ہوئے کیا کیا؟ ایک بار قبلے کی تعین کر کے آپ نے نماز شروع کر لی, اس کے بعد اونٹنی کا جس طرف رخ ہوا آپ نماز پڑھتے چلے گئے. تو یہ حکم بھی عام حالات کے لیے ہے, جب آپ اس سے مجرد ہو گئے تو وہاں جس طرف بھی آپ رخ کر کے نماز پڑھ رہیں گے وہی اللہ کا رخ ہے. اس کو خود قرآن نے واضح کر لیا ہے کہ یہ تو اصل میں مسلمانوں کے اندر ایک نظم پیدا کرنے کے لیے قبلہ مقرر کیا گیا ہے. ورنہ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جدھر بھی رخ کرو گے وہاں اللہ ہی کا رخ ہے.
ٹھیک ہے, جیسا بھی فرض نمازوں میں بھی کیا یہی
جی ہر طرح کیا جا سکتا ہے. جب کسی جگہ قبلے کی تعین ممکن نہیں رہی آپ کے لیے تو پھر آپ جس طرف چاہیں رخ کر کے نماز.
البانے سے فقہ تحری کا ایک لفظ
جی بالکل ایسا ہی ہوگا. نہیں پہلے تو تعین کرنے کی آدمی کوشش کرتا ہے, ایک جگہ ممکن ہی نہیں ہے,
ممکن ہی نہیں.
خلا میں ظاہر ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں رہا نا, جیسے یہ نہیں رہے گا بس اس کا پابندی بھی اٹھ جائے گی. یہی اصول ہے دین کا.
ٹھیک ہے. اچھا جائے صاحب, ایک سوال ہمارے پاس آیا ہوا ہے کہ یہ جو ہیلے کا بڑا لفظ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سنتے ہیں, ایک تو ایک ہیلا کیا ہے اور یہ کہ کیا خود دین میں اس کا کوئی جواز ہے؟
دیکھیے جی, ہیلا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک حکم کی خلاف ورزی کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ایسی کوئی صورت اختیار کرتے ہیں کہ خلاف ورزی بھی ہو جائے اور قانون کی نگاہ میں اس پر خلاف ورزی کا اطلاق بھی نہ کیا جا سکے. یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دینا ہے. اس کی اسلام میں دین میں کہاں گنجائش ہو سکتی ہے؟ اس وجہ سے ایسی ہیلا بازی کو اللہ تعالیٰ نے سخت وعید کا بورد بنایا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ اسی طرح کا ایک ہیلا بنی اسرائیل نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہایت سخت سزا دی. لہذا اس سے تو ہر حال میں گریز کرنا چاہیے. ایک چیز دوسری ہوتی ہے, وہ چیز یہ ہے کہ بسا اوقات آپ خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتے ہوتے, آپ مجبور ہیں, آپ معذور ہیں, اس طرح کی کوئی صورت پیدا ہو گئی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کم سے کم قانون کا ایک جو عمومی لحاظ ہے وہ قائم رہے. اس طرح کے موقعوں پر اصل میں قانون کی پابندی کرنے کے لیے آپ کوئی ایسی صورت اختیار کریں,
احترام قانون,
احترام قانون کے لیے. یہاں مقصود اس سے گریز کرنا, اس سے فرار حاصل کرنا یہ ہوتا ہی نہیں ہے.
تیمم اس کی غالباً
جس طرح کے تیمم, آپ کے تیمم خیر ہیلے کی مثال نہیں ہے, جیسے کہ مثال کے طور پر وہ آتا ہے نا کہ قسم کھا لی انہوں نے کہ میں 100 کوڑے ماروں گا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک جذبات میں آ کر بات کر لی گئی تھی, اس میں خدا کی نافرمانی مقصود نہیں تھی, بلکہ اب یہ تھا کہ کم سے کم قانون کا بھرم بھی قائم رہ جائے اور میں نے جو ایک غلط کام کیا ہے میں اس کی پاداش سے بچ جاؤں. تو اس کے لیے ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا, یہ بالکل الگ چیز ہے. آپ یہ پہلے فیصلہ کیجئے کہ آپ کرنے کیا لگے ہیں, یعنی کیا آپ اللہ کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں, قانون کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں, تو یہ چیز تو کسی طرح بھی جائز نہیں.
ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب, ہمارے پاس ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں بالعموم جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ایک پوری پروسیس ہوتا ہے, اور اس میں یہ کہ نماز جنازہ ہے وہ ہماری شریعت کا خیر حصہ ہے, اس کے بعد پھر کہتے ہیں اس پہ دعائیں بھی ہوتی ہیں, اس کے بعد پھر قبر پہ دفن کرتے ہیں, قبر میں جب دفن کر دیتے ہیں اس کے بعد دعائیں ہوتی ہیں, تو یہ جو شریعت ہے اس حوالے سے کیا ہے یہ فرما دیجئے.
دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ آپ جب کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس کی تجہیز و تکفین کریں گے, اس کو غسل دیں گے, نہایت عزت کے ساتھ اٹھائیں گے, آپ جنازہ پڑھیں گے. نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کوئی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. نماز جنازہ اصل میں خود ہی دعا ہے, اور اس میں کوئی ایک نہیں, آپ بہت سی دعائیں کر سکتے ہیں, جتنی دیر چاہے دعائیں کرتے رہیے. نماز کے اندر دعائیں کرنی چاہیے. جب آپ نے دعائیں کر کے نماز ختم کر دی, اس کے بعد آپ میت کو اٹھائیے, اب دفن کر دیجئے. دفن کر دینے کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اب اپنے بھائی کے لیے پھر رخصت ہوتے وقت دعا کر لو. یہ دعا کرنے کے بعد دین کے تمام ہدایات پورے ہو گئے, یعنی اب کوئی اور چیز دین میں باقی نہیں رہی. آپ نے اب جو کچھ کرنا ہے وہ دنیوی امور تو ہو سکتے ہیں لیکن کوئی دینی کام اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا,
یعنی دین صرف اتنا ہی
دین
ہے.
اتنا ہی.
اچھا جائے صاحب, ایک ہمارے پاس سوال یہ آیا ہے, میں بتانے اتنا وقت ہے کہ سوال کا جواب آ سکے, لیکن جتنا بھی جواب آ سکے, وہ یہ کہ مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں وہ اخلاقیات کو کچھ الگ سمجھتے ہیں, اس کا سبب کیا ہے؟
معلوم نہیں اس کا سبب کیا, یہ بڑی المناک صورتحال ہے. مجھے خود اس کا تجربہ ہوا, میں نے ایک موقع کے اوپر یہ کہا کہ ہمارے بچوں کو پہلے اخلاقیات کی تعلیم دینی چاہیے, تو رد عمل سے یہ اندازہ ہوا کہ لوگ اخلاقیات کو مذہب کا حصہ نہیں سمجھتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مذہب کا بنیادی سرمایہ تو اصل میں ایمان و اخلاق.
سب میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے انٹرپٹ کرنا پڑے گا, اتنی اہم بات بھی ہم پوری نہیں کر سکے. لیکن ناظرین, بہرحال اس پروگرام کا وقت ختم ہونا تھا اور ہو گیا ہے. ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ جتنے آپ کے سوالات تھے ان کے جوابات ہم جاوید صاحب سے لینے کی کوشش کریں, اور اس میں ہم حسب توقع ناکام رہے. لیکن یہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آئندہ بھی کوشش کریں گے کہ اس طرح کے پروگرام کر سکیں اور جس میں زیادہ سے زیادہ ہم آپ کے سوالات لے سکیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.